ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه. ريكورد كارون لكن هم تب أسف أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک سنت کا مذاکرہ ہو جائے کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنت سکھایا کرتے ہیں. حضرت کا اہتمام ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ قلنا اذا صعدنا کبرنا, کہ جب ہم اوپر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر, وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا, اور جب نیچے اترتے تو کہتے سبحان اللہ. تو اس سنت کو ایسے زندہ کریں کہ جب سیڑھی پر اوپر چڑھیں کہیں اللہ اکبر, نیچے اتریں سبحان اللہ, لفٹ میں بیٹھے لفٹ اوپر گئی کہا اللہ اکبر, لفٹ نیچے آئی سبحان اللہ. موٹر سائیکل یا موٹر کار پر جا رہے ہیں, گاڑی پل پر چڑھی اوور ہیڈ پر تو کہا اللہ اکبر, نیچے اتری سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے ذیل میں دو باتیں لکھی. ایک تو یہ بات کہ اللہ اکبر کی سنت کیوں سکھائی گئی اوپر چڑھنے پر. فرمائے کہ اس کا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ راز ہے کہ انسان جب بلندی پر جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, ایک مادہ, ایک چیز کہ دیکھو میں اونچائی پر آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سکھا دی, جیسے ہی وہ مادہ پیدا ہو اس پر ڈی ڈی ٹی ڈالو, ڈی ڈی ٹی کیا کہو اللہ اکبر, کہہ رہے میں بڑا نہیں اللہ سب سے بڑا ہے. لہذا فوراً وہ جو جذبات ہیں, وہ جو جراثیم پیدا ہو گئے خود نمائی کے, وہ اللہ اکبر کہتے ہی وہ جراثیم مر گئے کہ میں بڑا نہیں, بڑا تو اللہ ہے. اور اس کے بعد جب کہا سبحان اللہ اب نیچے کی طرف گئے, پستی کی طرف, نیچائی, نشیب. تو اب کہا سبحان اللہ سکھا دیا, کیا مطلب کہ ہم نیچے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر میرے مرشد نے فرمایا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا, ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالی پاک نہیں کو ہوتے. اب معرومی کی زبانی سنیے, فرماتے ہیں من نہ گردم پاک از تسبیح شام. جب میں سبحان اللہ تم کہتے تو تمہارے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ہم پاک نہیں ہوتے, پاک ہم عشا شبندو درفشاں. لیکن جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیتے. لہذا سبحان اللہ کا اللہ اکبر. ایک بات اور یاد آ گئی، فقراء صحابہ، مساکین صحابہ، غریب صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو اغنیا صحابہ ہے جن کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا، مواقع ہوتے یہ مال خرچ کرتے، جہاد کا موقع آیا، آپ کی رضا اور خوشی، اللہ کی رضا اور خوشی کے جہاں مواقع آئے، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد ہے، مسلمانوں کے لیے کنوؤں کی ضرورت ہوئی، وہاں اغنیا صحابہ خوب مال خرچ کرتے ہیں اور ہم اس نعمت سے محروم ہیں، ہم کیا کریں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، جس کو ہم پڑھتے ہیں 33 اور 34 مرتبہ، دادا اس کو پڑھ لیا کرو. اب صحابہ نے ایک کام شروع کر دیا، غربا صحابہ نے، مساکین صحابہ نے، لیکن وہ جو اغنیا صحابہ تھے وہ صرف اس پر راضی نہیں تھے کہ ہمیں جو مل گیا بس اسی پر نہیں، بلکہ وہ بھی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور دینی ترقی کے لیے کوئی موقع ملے اور کوئی بات پتا چلے ہم بھی اس پر عمل کریں. لہذا کرتے کرتے خبر ان کو بھی لگ گئی، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. ہر نماز کے بعد اب ان صحابہ نے دوبارہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جناب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد فرمودہ جو عمل تھا ہم نے شروع کیا، یہ اغنیا صحابہ نے بھی ہماری کاپی کرنا شروع کر دی، ہماری نقل شروع کر دی کہ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ تعالی نے ان کو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ مال کی نعمت اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اللہ کی رضا اور خوشی کے اعمال میں آگے بڑھتے ہیں، تو مال عطا فرمانا در حقیقت اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہتے وہ فضل فرما دیتے ہیں. لیکن اس فضل کا، مال عطا فرمانا صرف یہ فضل نہیں ہے، بلکہ اس مال کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنا، دراصل یہ فضل تام کہلائے گا. کیونکہ مال نعمت تو ہے، مال نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا مزہ اور کمال یہ ہے کہ وہ مال اللہ کی رضا اور خوشی میں استعمال ہو. ایسا نہ ہو کہ شادی بیاہ کے اندر تو ہم خوب خرچ کریں، لاکھوں لاکھوں روپے، 20,000 روپے کے جوڑے، اور دلہن کے جوڑے تو اب کم از کم 40,000 اور 50,000 سے اسٹارٹنگ ہے، شروع ہے، لیکن اس میں خرچ کریں. لیکن جب دین پر خرچ کرنے کا موقع آئے تو کہیں کہ جی آج کل ہماری مرغی کڑوک ہے. یہ تو اللہ کے عاشقوں کا کمال ہے. ارے جو مرغی انڈا دے رہی ہے اس سے انڈا نکالنا کیا کمال ہے؟ کمال یہ کہ کڑوک مرغی بھی انڈا دے دے، یعنی اپنی حیثیت کے موافق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے. تو ایک سنت ہو گئی نا، ایک کام، نمبر دو بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے مرشد کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے ایمان پر خاتمے کے ساتھ مدلل نسخے. اس کے اندر حضرت نے 7 باتیں جمع فرمائی ہے جن کو پر عمل کر کے ہم ایمان پر خاتمہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک بات کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ مسواک کرنا، مسواک کرنا. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ اپنی فتاوی شامیہ کے اندر فرماتے ہیں، فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكَ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ مسواک کی جو سنت ہے موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. جب جنازہ آتا ہے تو امام جو ہے وہ جنازے کے سینے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، سینے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور جنازے کی نماز خود دعا ہے. اس کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جنازے کی برکت دیکھیے. اس مومن کے جنازے کی برکت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا سکھائی کہ مومن کا جنازہ تو کتنا مقبول ہوگا کہ اس کی برکت سے دعا پڑھائی جا رہی ہے. کہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دیجیے، ہمارے مردوں کو بخش دیجیے. صرف ایک مومن نہیں، اس کی وجہ سے کتنوں کی بخشش کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، جو حاضر ہیں ان کو بھی بخش دیجئے اور جو غائب ہیں انہیں بھی بخش دیجئے. وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو. وذکرنا وانثانا، اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دیجئے. صرف ایک مومن کے ایمان جو اس کے قلب میں ہے اس کی برکت سے کتنوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. اور پھر دعا سکھائیے آگے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ جب تک آبوں میں زندہ رکھیے اسلام، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ رکھیے، اور جب موت دیجئے ایمان پر اپنے کرم سے خاتمہ نصیب فرما دیجئے. تو دیکھیے جنازہ، میرے مرشد فرماتے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جنازے کے سینے کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا ہے. فرمائے کہ اس کا راز یہ ہے کہ در حقیقت سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے، تو اس ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس ایمان کے صدقے میں دعا ایسی سکھائی جا رہی ہے کہ زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائبین، یعنی صرف حاضرین نہیں غائبین بھی، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کی بخشش ہو رہی ہے. ایک ایمان دل میں کلمہ ہے، اس کلمے کی برکت سے مانگا جا رہا ہے سب کے لیے، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. لیکن جب تکبیر کہے امام اللہ اکبر تو اس میں گردن ایسے نہیں کرنی چاہیے، ایسے کرتے نا اللہ اکبر، ایسے گردن اوپر نیچے، ضرورت نہیں ہے اس کی. اپنی جگہ گردن کو ساکت رکھنا چاہیے، ساکن رکھنا چاہیے. بات اب تذکرہ آ گیا تو ایک بات اور، حکیم الامت کی ایک بات سناتا ہوں کہ ایک بات جو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے والی موت عطا فرما دیجئے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے، اس بات پر بات چلی کلمے والی موت پر، تو مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز پڑھی ہے، اب اللہ کی محبت کی گفتگو ہو رہی ہے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمانی ترقی کے لیے اصلاح کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس وقت ہم ذکر کی حالت میں ہیں. حکیم الامت نے فرمایا، علماء تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اگر بتائیے اس وقت اچانک کسی کو موت آ جائے کہ اس کی موت کلمے والی موت ہوگی کہ نہیں. علماء نے عرض کیا کہ جی حضرت بالکل کلمے والی موت ہوگی. فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے عوام کے اندر کہ کلمے والی موت وہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تو بے شک یہ بڑی نعمت ہے، انکار نہیں ہے اس نعمت سے، لیکن کلمے والی موت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو، اب حضرت نے سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز سے قبل اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے آیا مسجد میں، تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ لی، پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھی، پھر سنت پڑھی، دعا سے فارغ ہوا تو اس نے کہا چلو اللہ کے کلام کی تلاوت کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو قرآن پاک کا بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے ہاذا عہد ربی ہاذا منشور ربی، چومتے تھے قرآن پاک کو کہ یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے، لہذا اس کو چومتے تھے. اور یہ بات جملہ ارشاد فرماتے تھے. اب اس کا دل چاہا قرآن پاک کی تلاوت کو، تو بھائی جو نماز سے پہلے وضو کیا وہی وضو سب کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی وضو ہے، بیان ختم ہو کسی کا جی چاہے کہ چلو بھائی میں دو رکعت نفل پڑھ لوں، کیونکہ جب بیان کی وجہ سے اس نے اپنے معمولات میں تھوڑی کمی کر دی کہ تاکہ بیان میں جلدی شامل ہو جاؤں، اور یہ آداب میں سے ہے درحال اس کا، لیکن اس نے کہا چلو نوافل میں بعد میں پڑھ لوں گا، وہ میرے اختیار کی چیز ہے، بیان تو مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اب اس کا وضو باقی بھی ہے. تو میرے دوستوں، جب تک میرے مرشید فرماتے ہیں حکیم الامت کی بات کہ جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو، باوضو کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو فرمایا اسی طرح سے ہم لوگ نماز پڑھی، نماز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو کلمہ شریف پڑھا، تو جب تک کلمے کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو تو مومن اگر اس حالت میں انتقال ہوتا ہے تو اس کی موت کلمے والی موت ہی کہلائے گی. جب تک کلمے شریف کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو, اس جس طرح سے جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو میرے پیارے دوستو, اس وقت تک بندہ با وضو کہلاتا ہے, اور اسی طریقے سے جب تک کلمہ شریف کو کوئی توڑنے والی بات نہ ہو بندہ کلمہ شریف والا ہی کہلائے گا. اس لیے انسان ہے, کبھی ایسے ایسے مواقع اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسے مواقع آ جاتے کہ انسان کلمہ شریف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا, لیکن اس کی موت کلمے والی موت کہلائے گی میرے دوستو. اشہد اللہ پر بات چلی تو یہ بھی سن لیجئے کہ نماز میں جو قاعدے کے اندر بیٹھنے کی حالت میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ پر اور الا اللہ پر انگلی گراتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. لا الہ پر انگلی اٹھانا, الا اللہ پر انگلی گرانا, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ عقدہ بنانا, یعنی انگلی کا وہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی اس کو بند کرے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملائے, ایسے جناب, ٹھیک ہے نا جی. یہ چھوٹی انگلی اس کے برابر والی انگلی کو بند کیا اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملایا, اس کے بعد لا الہ پر انگلی اٹھائی اور الا اللہ پہ انگلی گرا دی, لیکن انگلی گرانے کے بعد ران سے نہ ملے بلکہ ران سے اٹھی رہے, اس کو کہتے ہیں رفع سبابہ. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. لہذا انگلی ران کے جب اٹھائے گرائے تو وہ ران سے نہ ملے بلکہ ران سے اٹھی رہے, یہ بھی سنت ہے میرے دوستو. لہذا نماز کے میں اس کا بھی اہتمام کر لے. تو بات چل رہی تھی مسواک کے اوپر کہ مسواک کی جو سنت ہے یہ مرتے وقت کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے, نمبر ایک بات. اب مسواک کا دوسرا فائدہ دیکھیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ صلاۃن بسواکن, کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے افضل من سبعین صلواتن, تو اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر, عمل کتنا آسان اور کتنا سستا بھی ہے, مشکل نہیں ہے کہ چند روپے کی مسواک اور عمل کتنا آسان, منہ میں صفائی ہو گئی اور یہ اور اچھا لگتا ہے. لیکن ہماری نماز کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا؟ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ, 70+, 70 نہیں کہہ سکتے بلکہ 70 اور پلس. اب وہ کتنا زیادہ یہ اللہ جانتے ہیں, اور ہمارے اخلاص پر ہوگا اتنا زیادہ, سنت سے محبت پر اتنا زیادہ ہوگا. لہذا عمل آسان, عمل آسان ثواب زیادہ, عمل قلیل ثواب کثیر. دو بات. نمبر تین, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک جو ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرے گا جب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو, 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو تین لڈو مل گئے. نمبر ایک, 70 نمازوں سے زیادہ کے ثواب کا لڈو, کیونکہ اس لڈو کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل لڈو ختم ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پاک ختم ہوتا تھا یا کوئی اور بات ہوتی تھی, لڈو نظر آتے تھے, اب لڈو ہی ختم ہو گئے, اب اس کی جگہ لب شیریں نے لے لیا. تو لڈو پرانا یاد کر کے تھوڑا سا لڈو کا مزہ لے رہے ہیں. تو نمبر ایک, اور نمبر دو یہ 100 شہید کے ثواب کا لڈو, اور نمبر تین کہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت یاد رکھے. اللہ اکبر. مرد حضرات, عورتیں بھی یہ نعمت حاصل کریں اور مزے. عمل سستا, کتنا آسان, لیکن ثواب اللہ اکبر, ایسا ثواب کہ اس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہو گیا نا بھائی. لہذا دو سنتوں کا مذاکرہ ہو گیا, ایک جب اوپر چڑھے اللہ اکبر, نیچے اترے سبحان اللہ, اور دو سنت. اور تیسری سنت یہ ہو کہ میرے دوستوں مسواک کا اہتمام کر لے, جس کا فائدہ نمبر ایک کہ نمازوں کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جائے گا, نمبر دو 100 شہید کا ثواب ملے گا, اور نمبر تین یہ کہ ایمان پر خاتمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نصیب فرما دیں گے. اب میں نے جو آیت تلاوت کی تھی, میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عبادت کی نعمت عطا فرمائے, علم کی نعمت عطا فرمائے, بیان کرنے سننے کی نعمت عطا فرمائے, حج و عمرہ, مدرسہ بنانا, دین پر خرچ کرنا, تبلیغ میں جانا, بزرگوں کی صحبت میں جانا, یہ تمام نعمت عطا فرمائے. لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت اور مانگو. یہ تمام عبادات دینی خدمات تو مانگو کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن فرمائے اس کے ساتھ ایک نعمت ضرور مانگو، اور وہ یہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جذب مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذب فرما لیجئے، اپنا بنا لیجئے، ہمیں کھینچ لیجئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ یہ جذب کی جب نعمت ملے گی تو جو جذب جس کو ملتا ہے اس کو مجذوب بولتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، مجذوب سے مراد یہ ننگے لوگ نہیں ہیں جو ننگے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ تو بدماش ہیں، مجنون پاگل ہیں. مجذوب کے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور پیارے بندے ہوتے ہیں جن کی جانوں کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیتے ہیں کہ نہ بادشاہت کا عالم انہیں اللہ سے دور کر سکتا ہے، نہ وزارت کا عالم، نہ بال و دولت کا عالم، نہ حسین دنیا، ننگی فلمیں اور شامی کباب بریانی کا عالم انہیں اللہ سے جدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے مرشید فرماتے کہ جذب کی نعمت اس لیے مانگو کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ دینی خدمات میں مصروف ہے، اچانک گاڑی یو ٹرن لیا اور گاڑی ریورس ہونا شروع ہو گئی. ایسے تماشا ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. کیوں؟ میرے مرشید فرماتے ہیں یہ لوگ عابد تو تھے لیکن مجذوب نہیں تھے. اس لیے فرمائے کہ اللہ سے جذب مانگو، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرما کر اپنا بنا لیتے ہیں پھر اس کو کبھی مردود نہیں ہونے دیتے. اس لیے فرمایا اللہ سے جذب کی نعمت ضرور مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے، کیونکہ مجذوب کبھی مردود نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے میرے دوستو کہ بندہ ہمیشہ اللہ کا وفادار رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ وفاداری ایسی ہو کہ جلوت میں، یعنی دوستوں میں ہے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، جب تنہا ہو تب بھی ہم اللہ کے باوفا بندے رہیں. زمین پر ہو یا ہوائی جہاز پر ہو، جہاں ایئر ہوسٹس آ کر پوچھے حاجی صاحب واٹ یو وانٹ، تو اس وقت بھی اللہ کا باوفا بندہ رہے. یہ ضرورت ہے، اور یہ نعمت ملتی ہے میرے دوستو اللہ تعالی کے جذب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یشتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اجتبا کی نعمت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو جذب فرما لیتے ہیں. الاجتباء من الجبی والجبی هو الجذب، کہ اجتبا سے مراد اجتبا جبیون سے ہے، باب افتعال ہے، اور جبیون سے مراد جذبون ہے. یہ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے اپنا بنا لیتے. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا سمجھانے کے لیے کہ جذب ہے کیا چیز، کہ کیسے اپنا بنا لیتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ننگوں کو، ایک طرف دیکھتے ہیں سارے ننگے پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح گھوم رہے، کیونکہ ہمارا ہوتا ہے، اور پھر ان کو کہتے بھی ہے مجذوب. یہ مجذوب نہیں ہے. ان لوگوں میں دو قسم، یہ جو ننگے گھوم رہے نا، یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو بغیر کسی شیخ کے، بغیر کسی مرشد کے ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور ذکر کی زیادتی کی وجہ سے دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے، طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا. اس اعتدال کا بے اعتدالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، نمبر دو ہوتے ہیں رومانٹک دنیا والے. رومانٹک دنیا والے لڑکوں کے عشق میں یا عورتوں کے عشق میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، نتیجہ انجام یہ نکلتا ہے. لہذا عشق بازی کا شوق رکھنے والے ذرا انجام پہ پہلے نظر رکھے کہ آخر میں یہ انعام ملے گا، کہ پاگلوں کی طرح چکر لگائیں گے. بتوں کے عشق سے، میرا مرشد کا شعر ہے، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، اگر گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. گناہوں میں زندگی گزار کر سکون ملے گا؟ ان لیلاؤں کے چکر میں، ان لونڈوں کے چکر میں، اس فلمی دنیا کے چکر میں سکون ملے گا؟ سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے پیارے دوستو جو واقعہ سنا ہے, واقعہ تو جلس پر حضرت نے بہت سنا ہے, جو اس وقت طبیعت کا میلان ہو رہا ہے وہ پیش کرتا ہوں. جگر مراد آبادی شاعر تھے, آل انڈیا شاعر, اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کے غزلیں سنی کہتے ہیں واقعی غزلوں کے بادشاہ تھے. لیکن اس زمانے میں جو غزلیں ہوتی تھی وہ بغیر ٹوں ٹا پوں پا کے ہوتی تھی, ساز سارنگی وغیرہ. اللہ تعالی نے ان کو قدرت کی آواز بہت اچھی دی تھی. مرشد فرماتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا, اس مشاعرے کے اندر خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ, ڈپٹی کلیکٹر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے عاشق مرید بھی تشریف فرما تھے. حضرت کا نمبر آیا, خواجہ صاحب کا حلیہ کیسا, سر پر پگڑی امامہ, ایک مٹھی داڑھی, مونچھیں صاف, لمبا کرتا, شلوار ٹخنوں سے اوپر, ہاتھ میں تسبیح, اور مشاعرے میں اس حالت میں, اس گیٹ اپ میں. اس کا نتیجہ ہوا کہ جب مائک پر آئے تو ہوٹنگ شروع ہو گئی, کیونکہ کہاں مشاعرہ اور کہاں یہ گیٹ اپ, تو میچ نہیں ہو رہا تھا. لوگوں نے کہا لو جی مؤذن صاحب یہاں کہاں آ گئے, شور مچ گیا. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں خواجہ صاحب کو اللہ تعالی نے ایک تو آواز زبردست اور پھر کلام زبردست. بولو نا آج کچھ کرسی تبدیل ہوئی ہے نا, ہے نا ایسا لگ رہا ہے نا. اچھا اس میں مجھے اچھا لگ رہا ہے, تھوڑی کشادہ معلوم ہوتی ہے, لیکن ایک کمی وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی نیچے ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ دوست احباب اچک رہے ہیں. تو یہ کرسی اچھی ہے, لیکن اس کا حل یوں کریں کہ تھوڑی سی اونچی ہو جائے. ٹھیک ہے اب صحیح ہے بھائی, ہے نا, کیونکہ کچھ دوست ہو جائے تھوڑا سا ہم نے کہا اوپر ہو جائے. کرسی کا مزہ بھی باقی رکھا کہ کرسی کا ایک اپنا مزہ ہے بھائی, لیکن یہ واقعی راحت والی کرسی ہے اس کرسی کی نسبت. جزاک اللہ تعالی. لیکن تھوڑا سا اونچا ذرا ہو جانے سے کچھ دوست احباب جو اچک رہے تھے تو میں نے کہا ہم تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں. تو ہوٹنگ شروع ہو گئی. اب خواجہ صاحب کو اللہ تعالی نے ایک تو کلام دیکھیے, ایک مصرع پڑا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آدھا پنڈال خاموش ہو گیا, اور جب شعر مکمل کیا, نعت شریف کا شعر تھا, جب شعر مکمل کیا تو پورے پنڈال میں بالکل سناٹا, خاموشی, پن ڈراپ سائلنس, کہ سوئی گرے تو آواز آئے, ایسی خاموشی گویا کہ یہ محاورتن ہے. تو مصرع کیا تھا, سبحان اللہ, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. جب بادل چھا جاتے ہیں یار لوگ کہتے ہیں کیسا رومانٹک موسم ہو گیا ہے, تو پکوڑے کھائیں, سی ویو چلیں, اور وہاں پر اپنے ویوز چینج کریں, سی دیکھیں اور اپنے ویوز کو بدلیں. لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی کے ویوز سے, اللہ تعالی کی نافرمانی کے مناظر سے میرے پیارے دوستو ہمیں چین سکون مل نہیں سکتا. وہ جو گھٹا اٹھتی ہے تو موسک ایک عجیب رنگ ہے, لیکن قربان جائیے کیا عجیب پر, کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زلف مشکبار خوشبودار, مشکبار خوشبودار زلف مبارک کھولیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, جس رستے سے آپ گزر جاتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. یا آپ کی شان جس جگہ آپ استنجا بھی فرماتے تھے وہاں بھی خوشبو ہو جاتی تھی. عرض کیا کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. کیا فلک آسمان کے پاس ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بلندیاں ہیں، لیکن آ زمین پستی پر ہے، ہر آدمی اس کو اپنے پاؤں تلے رولتا ہے، لیکن زمین کے پاس وہ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر جسد اطہر، یہ مبارک نعمت ہے، تو اس کی یاد سے فرمایا تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. اللہ کی محبت کی شراب، اے شیخ اللہ آپ کو جزا کر دے کہ اللہ کی محبت کی شراب آپ نے ہم کو زبردستی پلا دی کہ جس سے ہم آپ کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ مصرع پڑا، اب خاموشی. جب اب جگر صاحب کا نمبر تھا، جگر صاحب میرے مرشد فرماتے اپنی کلام کو لپیٹ کر رکھ لیا، کہا میں آپ کے کلام کے سامنے اپنے کلام کو پیش کرنا ایسا ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا، کیونکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کی صحبت سے جو درد تھا اس درد کا نتیجہ ان کے اشعار میں بھی تھا. کیونکہ میرے پیارے دوستو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی گفتگو میں بھی اس اللہ کی محبت کا جو درد ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ انوارات اس کے الفاظ میں بھی شامل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ وہ دنیا کی بھی اگر بات کرے گا تو اس کی دنیا کی جو بات ہے وہ بھی نورانی ہوگی، نور ہوگا اس میں بھی. خواجہ صاحب سے ایک سوال اور پوچھا جگر صاحب نے کہ حضرت آپ تو علی گڑھ سے بی کام کیے ہوئے، علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں علی گڑھ والوں کا یہ تو حلیہ نہیں ہوتا، یہ گیٹ اپ نہیں ہوتا، یہ آپ کو کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے دور میں، ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے دور میں، اور آپ کا یہ حلیہ، یہ نعمت آپ کو کہاں سے ملی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ نعمت ہمیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں سے ملی ہے. آپ میرے مرشد فرماتے ہیں جذب کا، جذب کی جو تجلی اس کا اثر خواجہ صاحب کے دل پر بھی ہو چکا تھا، جگر صاحب کے دل پر بھی. جگر صاحب نے سوال کیا کیا یہ نعمت ہم بھی حاصل کر سکتے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ والوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آنے والوں کے لیے بھی کھلے ہوئے اور جانے والوں کے لیے بھی کھلے ہوئے. وہ کیسے؟ جو محبت سے، عقیدت سے، خلوص سے اللہ کی محبت سیکھنا چاہے دروازے کھلے ہوئے، کسی کے لیے پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض بدگمانی کر کے جانا چاہے اس کو بھی نہیں روکیں گے، نفع نہیں ہوگا اس کو، کیوں بیٹھتا ہے؟ نہیں بھائی. سر صاحب پہنچ گئے تھانہ بھون کی خانقاہ کے اندر، وقت بھی لگایا اور حکیم الامت سے درخواست کی، بیعت بھی ہو گئے. حکیم الامت سے درخواست کی، حضرت میرے لیے چار دعا فرما دیجئے. میں نے کہا اچھا وہ کیا؟ کہا ایک دعا تو یہ حضرت پچاسوں برس میں نے شراب پی ہے، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. یہ ندامت اور توبہ کا یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے، توبہ کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ گناہ پر ندامت شروع ہوتی ہے. لہذا ان کو یہ ندامت پیدا ہوئی کہ ہائے میں نے تجھے بہت شراب پیتے تھے، پچاسوں برس شراب پی. یعنی مشاعرے کے اندر دو آدمی ان کو بغل سے پکڑ کر لاتے تھے، ایسے سے اتنی شراب پیتے تھے. ملومت سب دیکھیے درخواست کرے کہ حضرت دعا فرما دیں میں شراب چھوڑ دوں، نمبر ایک. نمبر دو دعا یہ فرما دیجئے کہ میں حج کراؤں، اس زمانے میں حج بحری جہازوں پر ہوتا تھا. نمبر تین دعا فرما دیں کہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں، واہ. اور نمبر چار دعا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. کیا مضمون دیکھیے، تڑپ دیکھیے. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. کیا دعا کرا رہے ہیں؟ لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں حکیم الامت کے ہاتھ اٹھے، فرمایا کہ جب کوئی اللہ والا درد بھرے دل سے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کی دعا میں اس کا دل بھی شامل ہوتا ہے، اس کا درد بھی ہوتا ہے دل کا. لہذا فرمائے کہ اللہ والے جب یہ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان میں صرف ان کے الفاظ اور زبان نہیں ہوتی بلکہ ان کی زبان کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی شامل ہوتا ہے. لہذا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ سامعین کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ یار یہی بات تو ہم نے پہلے بھی سنی, لیکن جب انسان کسی اللہ والے کی زبان سے سنتا ہے تو اس کی لذت اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے دل کا درد اس میں شامل ہوتا ہے. حضرت نے دعا اٹھائی, درد بھرے دل سے فریاد کی. حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب اللہ تعالی نے قبول فرمائی, اور فرمایا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی در حقیقت میں نے وہ دل سے مانگی نہیں تھی. اس پر میرے مرشد نے بات سنا کر فرمایا اسی لیے ہم جب دعا مانگے ذرا دل سے مانگے, ایسا نہیں پنکھوں کو دیکھ رہے کہ کون سے پنکھے کتنے فاصلے پر لگتا ہے, 20-20 فٹ کے فاصلے پر پنکھے لگے ہوئے, اور امام صاحب کو دیکھتے رہتے یار امام صاحب آج بڑی لمبی دعا مانگ رہے ہیں, کو دیکھتے رہتے, اور امام کے ساتھ تو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے جب اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں, اب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے. ہائے جس وقت مزدوری لینے کا وقت آتا ہے جلدی سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں. مزدوری کی اللہ کے حضور میں عبادت کی, اب یہ تھا مزدوری لینے کا وقت تھا, دعا مانگنے کا وقت تھا, اب اس مالک سے مانگایا ہے, لیکن ہم جلدی سے منہ پھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں. مانگنے کے وقت سے محروم ہوتے ہیں, لینے کے وقت پہ چلے جاتے ہیں. تھا مزدور جو مزدور شام 5 بجے اور بھاگ کر چلا جائے مالک سے مزدوری نہ لے, کیا کہیں گے آپ اس مزدور کو؟ تو سوچے عبادت کی, عبادت کرنے کے بعد اب اللہ میاں سے مزدوری لینے کا وقت تھا, اپنی ضرورت ان کے سامنے پیش کرنے کا وقت تھا, اس وقت ہم چلے جاتے ہیں. یا مانگا بھی تو جلدی سے کیا, بس پھیرا بھاگو بس. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ آج تک میں نے جو دعا مانگے سب قبول ہوئی, اور جو قبول ہوئی نہ ہوئی در حقیقت میں نے وہ دل سے مانگی نہ تھی. اب حضرت نے ہاتھ اٹھائے, اب دعا کا ظہور دیکھیے, اللہ والوں کی صحبت کی کرامت دیکھیے, اللہ والوں سے بیعت اور تعلق کی برکت دیکھیے. جگر صاحب آپ واپس آئے, شراب چھوڑ دی, 50 برس کی شراب, نتیجہ یہ ہوا بیمار ہو گئے. اب ایک آدمی 10 برس گٹکا کھائے, 10 برس بابا والا پان کھائے, ڈبل پتی راجا جانی, باکو ڈبل کتھا ڈبل چونا اور گولڈ لیف, تو چھوڑے گا تو سب سے پہلا تو وسوسہ یہی آئے گا ایکسپورٹ کیسے ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں ہم یہ دھکا لگانے کے لیے پیتے ہیں, اس لیے ایکسپورٹ آفس میں ساتھ لے کر جاتے ہیں. ایکسپورٹ آفس سمجھ رہے ہیں نا بھائی, جہاں ہم اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں. ذرا یہ اس کی مہذب اصطلاح ہے, اور یہ اصطلاح میرے مرشد نے فرمائی. کہتے ہیں نکلے گا کیسے, ایکسپورٹ کیسے ہوگا, اس لیے سگریٹ پیتے تاکہ دھکا لگائے وہ تمباکو والا پان چھوڑ دی, نتیجہ یہی ہوا بیمار ہو گئے. اب چونکہ آل انڈیا شاعر تھے, وہ ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, یو پی کے ڈاکٹر بورڈ بیٹھا, ڈاکٹر نے کہا جگر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اگر ایک دم آپ چھوڑ دیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے اور مر جائیں گے, لہذا آپ یوں کریں ساری ایک دم نہ چھوڑے, تھوڑی تھوڑی پیتے رہے. اب اللہ والوں کی صحبت کی برکت دیکھیے, جگر صاحب کا سوال دیکھیے, اسی سے پتا چلے گا اللہ والوں سے تعلق کی میں کیا نعمت ملتی ہے. سوال پوچھا, اب دیکھیے سوال, اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. سوال کتنا پیارا ہے, تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹر نے کہا 8-10 برس اور جی جائیں گے. اب اللہ والوں کی صحبت سے جو دل میں تعلق محلہ اور کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دیکھیے. فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی میں 8-10 برس جینے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں جگر کو ابھی موت آ جائے. میں اسی موت کو لبیک کہتا ہوں. یہ ہے وہ کیفیت, سوچیے معمولی جملہ ہی ہے. کیا زندگی شراب کے ہاتھ میں, سگریٹ، پان، تمباکو، یہود و نصارہ، ان کے ہاتھوں میں ہماری زندگی ہے اور ہمارا ملک. تو اللہ کی شان، شراب چھوڑ دی، زندہ رہے، شاعری کا رخ بدل گیا، اللہ والی شاعری بن گئی اور زندہ بھی رہے بغیر شراب کے. لہذا جو ہمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شوق ہے کہ ہم ہمت کریں، لہذا ہمت کریں انشاءاللہ تعالی. چڑھ جا بیٹا سولی پر، اللہ بھلی کرے گا، رام نہیں بھلی کر سکتا. وہ کیا بھلی کرے گا جو اپنی بھلی نہ کر سکے؟ اس کی بیوی سیتا کو اٹھا کے لے گیا راکشس، یہ معلوم ہے نا آپ حضرات کو. رام کی بیوی سیتا دیوتا ہے جناب، راکشس اٹھا کے لے گیا سیتا کو، شیطان، اور واپس بھی خود نہیں چھڑا سکا رام، وہ ہنومان جی چھڑا کر لے کر آئے، بندر جو پہاڑوں میں اصلی سلاجیت کھاتے ہیں. بتائیے رام بھلی کرے گا؟ اللہ بھلی کرے گا بھائی، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے فدا کر دے. دیکھو اللہ کیسا بھلا فرماتے ہیں، جیسے روزہ رکھتا ہے انسان تکلیف ہے، لیکن جو اس کی روزے دار کی دعا، اور حاملین عرش ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ خبردار کوئی تسبیح وظیفہ نہیں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی دعائیں قبول کریں، تبھی تو آمین کہلوا رہے ہیں، تاکہ بہانہ بنائے. واہ والا واہ، تو اتنی دن بھر جو محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں ان کے لیے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے روزے دار بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں، اس لیے بہانہ بنا کے لیے حاملین عرش ملائکہ کو بھی حکم ہو رہا ہے تمہاری کوئی تسبیح نہیں ہے، تم بھی میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. نام بھی تو دے رہے تکلیف کے بعد. دادا چھوڑ دیا، زندہ رہے، ایک ہو گئے نا. نمبر دو دعا کیا؟ حج کے لیے دعا مانگی، حج کو گئے بحری جہاز. پہلے زمانے میں حج اتنا مشکل ہوتا تھا جناب، چکی ساتھ لے جانی پڑتی تھی، گندم، چکی اور چاول اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ سب لاد کر لے جاتے تھے. اور آج کل اتنا آسان، اگر آدمی اپنے دو کپڑوں میں بھی چلا جائے ہر نعمت اس کو ملے گی وہاں پر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں حاجی جاتا تھا، ہر ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور راستے آتا بھی تھا تو کہتا تھا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، آج حاجی کو اتنی نعمتیں ملی، اتنی سہولیات ہے، اتنی آسانی ہے. لیکن حاجی ہر ہر قدم پر ارے یہ ہو گیا، ارے فلاں ہو گیا، اتنے ہر ناشکریہ کرتا رہتا ہے. بس ذرا تصور کریں، مہینوں مہینوں میں تو جہاز پہنچتا تھا، آج تو زیادہ سے زیادہ گھر سے لے کر اگر مکہ شریف پہنچے تو 10-12 گھنٹے، چلو 14 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. کیا مشکل ہے بھائی، یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہاں پر بلا رہے ہیں. اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اس میں کیا ہے بھائی، کہتے جی ہمارا اتنا ٹائم لگا. اچھا جناب، جب نئی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی بھی تو کتنی دیر سے ملتی ہے، نکاح کے بعد بھی پہلے تقریبات ہو، یہ وہ رسم ہو، پھر وہ رسم ہو، اس کے بعد پھر آخر میں سالی بھی آ کر انگلی پکڑ لیتی ہے، بھائی جان کدھر کو چلے، بھائی جان بھی کہتے چھوڑنا مت انگلی، وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. دودھ پلائی رسم، دودھ پلائی، سب ہو رہا ہے کام. وہاں پر کوئی شکوہ نہیں کرتا، وہاں تک دلہا میاں کے دانت ایسے نکلے ہوتے بالکل، 32 نہیں 36 دانت نکلے ہوتے. دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی نا، ایک نے کہا ایسا گھسا ماروں گا تیرے 36 دانت توڑ دوں گا، تو برابر ایک آدمی تھا اس نے کہا بھائی صاحب دانت تو 32 ہوتے ہیں. ہاں مجھے بھی معلوم ہے، اصل میں اس چار تیرے بھی دانت شامل ہیں اس میں. ہاں دھلا سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے اتنے دانت کیوں نکلے ہوئے، اگر کہے تاخیر بھی ہو جائے، برات دیر سے آئی یا دلہن بیوٹی پارلر سے دیر سے تیار ہو کر آئی، وہاں کوئی شکوا نہیں کرتا. ہاں کتنا کرم ہے اپنے گھر بلا لیتے میرے دوستو. لہذا عمرہ کرنے والے حاجی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اسی نعمت پر دیکھے کہ جب کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھیں گے اللہ اکبر، ساری تھکن بھول جائے گا. لہذا وہاں جا کر شکوے شکایت نہ کرے، ارے یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے گھر بلا لیتے بھائی. تو گھر خیر گئے، اللہ کی شان جگر صاحب حج بھی کر کے آ گئے. تیسری دعا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں. تو یہ مسلمان, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے میرے دوستو. ہاں ایمانی کمزوری سے ایسا ہو سکتا ہے کہ داڑھی نہ رکھے, لیکن واللہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں مسلمان کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ داڑھی نہ رکھے. ہاں ایمانی کمزوری اور بات ہے, کچھ جراثیم کا اثر ہو وہ اور بات ہے, کہ پھل نہیں آ رہا وہ اور بات ہے, کسان کو دکھائے گا وہ بھی نکل آئے گا. تو مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا. لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا دیکھ لیجیے عملی ثبوت یہ ہے کہ ہر داڑھی والے کی کتنی عزت کرتا ہے. اور دیکھیں ایک مان لو امام صاحب نہیں آئے, پوری مسجد میں صرف ایک داڑھی والا ہے, اور یہ داڑھی والا بھی وہ ہے جس نے رات زنا بھی کیا, شراب بھی پی, بدماشی بھی کی, وہ بھی مسجد میں حاضر ہے, اور باقی سب بغیر داڑھی والے ہیں. کس سے نماز پڑھوائیں گے آپ, داڑھی والے سے؟ اب وہ کہہ رہے کہ بھائی صاحب میں بہت گنہگار آدمی ہوں, آپ مجھ سے کہاں نماز پڑھواتے ہیں, سنیں گے آپ؟ اور وہ ایک آدمی آگے بڑھے, اچھا چلو تم گنہگار ہو تم رہنے دو, میں حافظ قرآن ہوں. تو دیکھا داڑھی نہیں ہے جناب کی, اور میں بخاری شریف کا بھی حافظ ہوں. کہا بھائی صاحب آپ کی نعمت بہت اچھا, لیکن نماز یہی پڑھائیں گے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری نظر میں ہی قیمت ہے. ہاں یہ اور بات ہے, ذرا ایمانی کمزوری, تھوڑا سا مخلوق کا خوف ہے, تھوڑا سا بیوی سے ڈر ہے, تھوڑا سا معاشرے کا خوف ہے, تھوڑا سا دفتر کی سہیلیوں کا خیال ہے کہ وہ کیا بولیں گی. لیکن میرے پیارے دوستو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, اور مٹھی اپنی ہو, اور مٹھی کے ساتھ ساتھ یہ جو داڑھی کا بچہ ہے جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے کی طرف جو بال نکلتے ہیں اس کو داڑھی کا بچہ بولتے ہیں, اس کا بھی رکھنا میرے پیارے دوستو واجب ہے. اور بعض لوگوں کو اس داڑھی کے بال کے ساتھ ہونٹ کے نیچے ادھر ادھر بھی بال نکل آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ادھر, اگر کسی کے نکلتے ہیں کسی کے نہیں نکلتے, اگر کسی کے نکل آئے تو اس کو نہ کاٹے, اس کو بھی منع کیا ہے. اور داڑھی کا خط بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سینے کے وہ گردن کے وہ بال جو داڑھی کی طرف جا رہے ہیں اس کو نہ کاٹے, جو سینے کی طرف جا رہے ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے. اور داڑھی جو ہے, دیکھیں انسان دو جبڑے ہیں, تو دو جبڑے میں سے جہاں جبڑے ملتے ہیں یعنی جہاں مرغی کی بوٹی رکھی جاتی ہے اور خصوصاً ٹانگ کی, اس ٹانگ کی بوٹی منہ میں رکھے, بس جو زیرے ٹانگ بال آ جائیں نا ان کو نہ کاٹے, وہ داڑھی کے حکم میں ہے, اور جو اوپر آ جائیں ان کو کاٹ سکتا ہے, بلکہ اس کو کاٹنا اچھا ہے, مستحب ہے. یعنی یہ دو جبڑے ہیں نا, یہ اب اوپر والے گال کے بال صاف کر دے, اس گال کو فارغ البال کر دے, اور اسی کے ساتھ چونکہ اب داڑھی کے بات چل رہی ہے, یہ سب باتیں میرے مرشد نے سکھائی, یعنی ایک ہی بات پر کتنے دیکھے مضامین, کتنا پورا اس کا مکمل حکم بتا دیا. اسی کے ساتھ ساتھ عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ بلڈنگ ذرا پرانی ہو جاتی ہے, تو جو اوریجنل کرل ہے وہ فیٹ ہو جاتا ہے, فیڈ ہو جاتا ہے, وہ رنگ اتر جاتا ہے, تو پھر اس پر پینٹ کیا جاتا ہے. تو مہندی یعنی لال رنگ تو کرنا جائز ہے, وہ اجازت ہے اس کی, لیکن میرے بات پیارے دوستو کالا رنگ لگانا یہ حرام ہے. کالا کلر نہ لگائے, یعنی گویا اپنے منہ کو کالا نہ کرے, کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ جو اپنے بالوں کو کالا کرے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. کیا فائدہ ہے, اور پھر پرانی مشینری تو نہیں ہو نہیں سکتی. اکبر الہ آبادی کے ایک دوست تھے, میرے مرشد نے سنایا کہ وہ اپنے 70 برس کی عمر میں اپنے بالوں کو کالا کر رہے تھے, تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. تیسری دعا, اللہ کی شان بمبئی میں آ کر اپنے چہرہ دیکھا, داڑھی کو دیکھا, آئینے میں دیکھا, یہ شیر پڑا, چلو دیکھیں تماشا جگر کا, چلو دیکھیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یا کافر داڑھی نہ رکھنے والا کافر نہیں ہے, ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا ایمانی کمزوری سے وہ کافر نہیں ہے, ایک آدمی داڑھی رکھ کر داڑھی کا مذاق اڑائے تو اس کا ایمان گیا. اچھا اب رہی بات کہ کافر کے یہاں کیا مانے، ذرا اردو شاعری والے سوچ لیں کہ کافر وہی ہے جیسے محبوب کو کہتے ہیں بہت ظالم ہے، اور خان صاحب لوگ، خان صاحب لوگوں کو کسی ملہ کی تقریر پسند آ جائے نا تو کہتے ہیں دا کافر ملو دے، ہوا بتائیں ملہ کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مجاز مرسل ہے بھائی، یہ کافر نہیں ہے بھائی، ملہ کافر ہوگا تو کیا ہے، یہ بلاغت ہے، یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، تشبیہ الذم، تشبیہ المد بما یشبہ الذم، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر ملہ ہے، یعنی زبردست، یعنی داغٹ ملہ دے، یہ بڑا ملہ ہے، تو کافر مانے محبوب کے بھائی، تو جگر صاحب نے کہا چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، ایسے ہی عورت وہ برقع پہن لے، شرعی برقع کر لے تو وہ بھی یہی شعر پڑھے، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، ہو گیا نا جناب، تین دعا. اب آخری بات فرماتے ہیں میرے مرشد کہ اللہ تعالیٰ نے جس اللہ والے کی برکت، دعا کی برکت سے ان کے لیے تین دعائیں قبول فرمائی، ہم یہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے خاتمہ ایمان پر بھی عطا فرمایا ہوگا، نیک گمان کرے. تو یہ وہ جس کی دولت ہے، اور یہ دولت میرے پیارے دوستوں، یہ دولت جس کو مل جاتی ہے پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے جس کی نعمت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اپنے کرم سے مجھے مظلوم بنا دیجئے، مجھے اپنا جس بتا فرما دیجئے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دیجئے. کیوں کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، جس کو جس کی نعمت مل جاتی ہے پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے یہ دولت اور یہ نعمت اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے، اور اس پر بھی حدیث شریف دلائل ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا. بس یہی آخری دوبارہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں جدا نہ کر سکے. میرے مرشد فرماتے دیکھو کاغذ کو چپکانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ گوند ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر ادھر ادھر، اور کاغذ چپکا دیا. فرمایا اس کو اگر تم اکھاڑنا چاہو گے، اچاڑنا چاہو گے، جدا کر سکتے ہو. فرما ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ گوندلی اور ایسے پورا مل دیا، اب چپکا دیا. فرمایا اب کاغذ پھٹ تو سکتا ہے لیکن جدا نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ابھی ایسا ہے کہ مسجد میں باخدا مسجد سے باہر نکلے پھر وہی کام شروع کر دیے. فرمایا کہ جب انسان کو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس کی دولت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو ایسی گوند لگاتے ہیں کہ وہ مر سکتا ہے، کر سکتا ہے، جان پیش کر دے گا، لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب کی دولت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے جذب کی تجلی کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو جذب فرمایا، یہ جذب ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. حضرت عمر کو جذب فرمایا کہ وہ تو آپ کے محبوب کے قتل کے ارادے سے چلے تھے لیکن آپ نے ان کو اپنا بنا لیا. اور یا اللہ جگر صاحب اور جتنے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے کرم سے جن کو جس کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ اس آیت مبارکہ کے صدقے میں، ان مجذوب حضرات کے صدقے میں ہماری جانوں کو بھی جذب نصیب فرما دیجئے، اپنی فرما برداری نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، اور ہم سب کو اپنا قرب خاص اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک، یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ اور ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے. یا اللہ حرام رزق کا ایک اشاری اپنے اندر استیراد، درآمد اور امپورٹ نہ کرے. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے، جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولاد کو، اللہ اللہ والا فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اللہ گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری تجارت کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے جو دشمن ہیں، یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اے کریم مالک، ان کے مقابلے میں ہم آپ کو پیش کرتے اور آپ سے مدد کی درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لیجئے، اپنی رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، چوٹیوں پر رحم فرما، بلوں میں، پرندوں پر رحم فرما، فضاؤں میں، مچھلیوں پر رحم فرما، دریاؤں میں، سمندروں میں، یا اللہ جانوروں پر رحم فرما، یا اللہ جنگلوں میں اور صحراؤں میں، اے کریم مالک اپنی رحمت کو سارے عالم پر نازل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ مسلمان اور عالم اسلام کی ساتھ حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ دشمنوں کی شر سے بچا لیجئے. اے کریم مالک ہم سب کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہمارا اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.